جمعرات 23 اگست سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے روسی سرکردگی میں بلائے گئے اجلاس میں امریکہ نے نہ صرف شرکت سے انکار کر دیا ہے بلکہ اسے بے سود بھی قرار دیا ہے، کیوں؟ تجزیہ کار نے کہا،
امریکہ کا موقف یہی ہے کہ یہ جو جتنے جس طرح کا بھی پیس پروسیس ہو وہ افغان لیڈ ہو، نہ کہ وہ رشیا لیڈ ہو، نہ کہ وہ پاکستان لیڈ ہو۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ امریکہ نے روس کی سربراہی میں امن کے لیے ہونے والی بات چیت کے ممکنہ دور میں شمولیت کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق روس کی سربراہی میں افغانستان میں امن کے لیے فریقین کے ساتھ بات چیت کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان امن کے لیے امریکہ ایک ثالث کے کردار کو اہم سمجھتا ہے، جبکہ روس نے یہ کہا تھا کہ 4 ستمبر کو دارالحکومت ماسکو میں افغانستان میں امن کے قیام کے حوالے سے ہونے والی بات چیت میں افغان طالبان بھی شامل ہوں گے۔ عالمی عدالت انصاف نے مبینہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن جادھو کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کلبھوشن جادھو کا کیس آئندہ برس فروری میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تفصیل عابد حسین سے۔
عالمی عدالت انصاف میں ایک ہفتہ روزانہ کی بنیادوں پر اس کیس کی سماعت ہوگی۔ کلبھوشن کیس میں پاکستان اور بھارت کی جانب سے 2 جوابات جمع کرائے گئے ہیں۔ پاکستان نے پہلا جواب 13 دسمبر 2017 اور دوسرا جواب 17 جولائی کو جمع کرایا تھا۔ پاکستان نے اپنے جواب میں بھارت کے تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق کلبھوشن جادھو پر پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھا اور اسے بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کلبھوشن جادھو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ بھارت نے 9 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کی پھانسی کے خلاف اپیل کی تھی۔
جبکہ اسی معاملے پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس کلبھوشن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور پاکستان اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گا۔ توقع ہے کہ کلبھوشن کیس میں پاکستان کو انصاف ملے گا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات میں اضافے کا معاملہ عالمی ادارہ برائے تجارت میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ 2 بڑی عالمی معیشتوں کے درمیان اس معاملے کو قانونی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تفصیل نازیہ گلزار سے۔
امریکہ اور چین نے ایک دوسرے کی مزید مصنوعات پر 25% درآمدی محصولات عائد کر دی ہیں، جن کی مالیت $16 ارب بنتی ہے۔ چینی حکومت نے امریکہ کی جانب سے محصولات میں اضافے پر تنقید کرتے ہوئے اسے عالمی ادارہ تجارت کے ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے جوابی اقدام کی انہیں توقع تھی، لیکن امریکہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتا ہے۔ یہ محصولات ایک ایسے وقت عائد کی گئی ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حوالے سے بات چیت واشنگٹن میں ہونے جا رہی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے لیے مختص رقم کو 2 خواتین کو جنسی تعلقات کے بارے میں خاموش رہنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تفصیل سنیے رضا ہمدانی سے۔
گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے اقرار جرم کیا تھا کہ انہوں نے 2016 کے انتخابات میں خواتین کو خاموش رکھنے کے لیے رقم دے کر قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ ٹی وی چینل فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ رقم خود انہوں نے دی تھی اور یہ مہم کی رقم سے نہیں آئی۔ صدر ٹرمپ کا انٹرویو امریکہ میں آج نشر کیا جائے گا، لیکن اس کا مسودہ شائع ہو چکا ہے جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ مہم کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ تاہم ان کے وکیل کوہن نے اس کے برخلاف حلف اٹھا کر کہا ہے کہ صدر نے انہیں یہ رقم ادا کرنے کی ہدایت کی تھی۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو پر روسی سرحد کے قریب فوجی اثاثے تعینات کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو جواباً اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل تابندہ کوکب سے۔
نیٹو کا کہنا ہے کہ اس کا یہ اقدام اپنے مینڈیٹ کے مطابق ہے اور فوجی اثاثوں کی تعیناتی دفاعی نوعیت کی ہے اور ضرورت کے مطابق ہے۔ نیٹو کی ترجمان نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ نیٹو نے اتحاد میں شامل مشرقی ممالک میں 4,000 فوجی تعینات کیے ہیں تاکہ جارحانہ کارروائی سے نمٹا جا سکے۔ اس سے پہلے فن لینڈ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں صدر پوتن نے نیٹو پر الزام لگایا کہ نیٹو روس کے ساتھ فوجی پروازوں کے قوانین پر بات چیت سے انکار کر رہا ہے۔ تاہم نیٹو نے صدر پوتن کے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو روس کونسل کے اجلاس میں فوجی پروازوں کے قوانین پر بات چیت ہوئی تھی۔
دہشت گرد تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ظفر سید۔
گزشتہ سال ستمبر کے بعد آنے والے اس پہلے پیغام میں ابو بکر بغدادی نے تنظیم کے حمایتیوں کو مخاطب کیا ہے۔ اگرچہ اس پیغام کی کوئی تاریخ واضح نہیں ہے، تاہم وہ اس میں حالیہ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ ترکی میں ایک امریکی پادری کی گرفتاری۔ دولت اسلامیہ کا عراق اور شام کے بڑے حصے پر غلبہ قائم ہو گیا تھا، تاہم اب اس کا بیشتر حصہ ان سے چھن چکا ہے۔ گزشتہ سال تنظیم کو اس کے گڑھ رقا اور موصل سے نکال دیا گیا تھا۔ 2014 میں بغدادی نے تنظیم کی جانب سے خلافت قائم کرنے کے دعوے کا اعلان بھی یہیں سے کیا تھا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی متعدد بار ابو بکر بغدادی کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ بھارتی ریاست کیرلا نے یو اے کے امداد مسترد کرنے پر مرکزی حکومت پر تنقید کی ہے، اور آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع، افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں روس کی جانب سے اگلے ماہ کی 4 تاریخ کو بلائے گئے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ نے روسی دعوت مسترد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ اجلاس سے افغانستان میں امن قائم ہونے کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس میں شرکت بے سود ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر ملک میں امن لانے کے لیے تمام کوششیں افغان حکومت کی سرکردگی میں کی جانی چاہیے، نہ کہ روس یا کسی دوسری علاقائی طاقت کی سرکردگی میں۔ میں نے پشاور میں افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ روس کی اس کوشش کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔
دیکھو، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 سال سے روس اس طرح کی کانفرنسیں ماسکو میں بلا رہا ہے، اور پہلے بھی جو کانفرنسیں ہوئیں اس میں امریکہ نے شرکت نہیں کی، لیکن افغانستان کی حکومت نے شرکت کی تھی۔ اور روس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس خطے میں، جو جس کو وہ اپنا خطہ سمجھتا ہے، اس کے ہمسائے ہیں، وہ بھی افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور اکثر روسی یہ کہتے ہیں کہ علاقائی حل بہت ضروری ہے، تو یہ جو چپکلش ہے روس کی اور امریکہ کی، اس کی وجہ سے بھی یہ کانفرنسیں کامیاب نہیں ہوئیں، امریکہ نے شرکت نہیں کی۔ اور میرے خیال میں اب بھی چونکہ امریکہ کی نمائندگی بھی نہیں ہے، اور افغانستان کی حکومت نے بھی، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ شرکت نہیں کر رہی، تو اس لیے یہ کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ حاصل تو نہیں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کوشش ہو، جو بھی ملک کرے، جو بھی تنظیم کرے افغانستان کے حوالے سے وہاں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس میں شمولیت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، پیچیدہ ہے۔ یہ ایک ملک اس کو حل نہیں کر سکتا، سب مل کر کوئی کردار ادا کریں گے تو شاید کوئی بات آگے بڑھے۔
تو اس صورتحال سے، موجودہ جو صورتحال ہے کہ امریکہ نے بھی انکار کر دیا ہے جانے سے، بلکہ اسے کہہ رہا ہے کہ بے فائدہ ہے، اور افغان حکومت نے بھی اس میں شرکت سے انکار کر دیا، کچھ صورتحال زیادہ پیچیدہ نہیں ہو گئی؟ جس طرح مشرق وسطی میں ہے، شام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکی نواز گروہ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں صدر اسد کی طرح کے خلاف، دوسری طرف جو ہے وہ روس کی جب مداخلت ہوئی تو وہ گروہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور اب صدر اسد کو وہاں برتری حاصل ہے، تو یہ اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا ہوتی نہیں نظر آ رہی افغانستان میں؟
میرے خیال میں ایسا جس طرح مشرق وسطی میں ہوا، وہاں پہ مختلف جو ہیں وہ، یعنی گروپنگ ہو گئی ہے، مختلف گروپ بن گئے ہیں، کوئی کسی کا اپنا مفاد ہے، کسی کا کسی اور کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ روس اور ترکی اور اس طرح ایران، ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں، خاص طور پہ جو ہمسایہ ممالک ہیں۔ تو میرے خیال میں افغانستان کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ابھی چین، روس، پھر ایران، پاکستان، یہ ان کی میرے خیال میں مجموعی سوچ ایک ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کانفرنسوں میں ان سب نے بھرپور شرکت کی ہے، انڈیا کو بھی ان کانفرنسوں میں دعوت دی گئی۔ افغانستان کی حکومت پہلے شرکت کرتی تھی روس کی کانفرنسوں میں، ابھی اس بار پہلی بار وہ نہیں کر رہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی روسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور امریکہ کے بغیر یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر امریکہ کوئی حل تجویز کرے گا تو اس کی بھی ممکن ہے مخالفت ہو ان علاقائی طاقتوں کی طرف سے، تو یہ تو پھر صورتحال پہلے ہی بڑی خراب ہے، جنگ میں اضافہ ہوا ہے، یہ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان اس پیش رفت کو، اب یہ جو روس میں جو ماسکو میں ملاقات ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اس کو پاکستان کس طرح دیکھ رہا ہے؟
دیکھیں پاکستان نے تو کوئی رسمی طور پر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ فی الحال کوئی بات کی ہے، لیکن پاکستان کو دعوت آئی ہے اور پاکستان اس میں شمولیت کرے گا۔ ساری جو کانفرنسیں ہوئی ہیں میرے خیال میں تین تو ہو چکی ہیں افغانستان کے حوالے سے ماسکو میں، اس میں پاکستان نے شرکت کی ہے اور پاکستان آئندہ بھی شرکت کرے گا۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں سے بھی افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، جو بھی ملک کرے گا، جو بھی ادارہ کرے گا، اس میں ہم شرکت کریں گے۔
اب اس اجلاس میں جو طالبان شریک ہو رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان طالبان پر پاکستان نے کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہوگا کہ وہ جائیں اور شرکت کریں اس میٹنگ میں؟
دیکھیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں تو جو میری معلومات ہیں، طالبان تو چاہتے ہیں کہ وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو ان کی جو حیثیت ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ بھائی طالبان بھی ایک فریق ہیں اور اس لیے ان کو دعوت دی گئی ہے، اور طالبان جو ہیں دیکھیں ان کے روس سے پہلے ہی تعلقات جو ہیں وہ اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ چین سے تو تعلقات جو تھے طالبان کے کبھی ختم ہی نہیں ہوئے جب سے ان کی حکومت تھی، اور پھر ایران سے بھی رابطے ہیں، وہاں پر بھی طالبان کے وفود گئے تھے، چین بھی گئے، روس سے بھی قطر میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جتنے زیادہ ملک طالبان سے رابطہ کریں گے اتنا طالبان کی سفارتی سیاسی حیثیت جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔
یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی، اور اسی موضوع پر میں نے کابل میں نامہ نگار سید انور سے پوچھا کہ افغانستان تو اس اجلاس میں شرکت سے پہلے ہی معذوری ظاہر کر چکا ہے، اب جب طالبان اس میں شریک ہو رہے ہیں تو یہ بات افغان حکومت کے لیے کتنی پریشان کن ہوگی؟
بظاہر تو افغان حکومت انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے، اس لیے شاید اس جلسے میں شرکت نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے افغان حکومت متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ افغان امن مذاکرات کے حوالے سے جہاں بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی جلسہ یا نشست ہو تو وہ افغان حکومت کی سربراہی میں ہونا چاہیے، اگر افغان حکومت کی سربراہی میں نہیں ہوگا تو اس میں افغان حکومت کی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے کہ افغان حکام کا تصور یہ ہے کہ جس جلسے یا نشستوں میں افغان حکومت لیڈ نہ کرے وہاں کچھ اور لوگ مداخلت کریں گے، اس لیے اس بار بھی بظاہر افغان حکومت ماسکو جلسے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یہی ہے، لیکن ابھی تک واضح طور پر نہیں کہا ہے کہ کیوں اس جلسے میں شرکت نہیں کرے گا، صرف یہ کہا ہے کہ افغان حکومت اس جلسے میں نہیں ہوگا۔
اچھا افغانستان میں جو موجودہ بدامنی کی صورتحال ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ کافی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے کہ جب سوویت یونین کی فوجیں آئیں اور اس کے بعد پھر کس طرح سے ان کے مخالفین جو مجاہدین تھے ان کی مدد مغرب نے کی، جس میں سر فہرست امریکہ رہا ہے، تو یہ جو ایک طرح سے مداخلت رہی ہے بیرونی اور اس کا خدمیازہ افغانوں کو بھگتنا پڑا ہے، موجودہ صورتحال میں عام افغان اس کو کیسے دیکھتا ہے؟
افغانستان میں مجموعی طور پر آپ کسی سے بھی بات کریں، ایک تصور عام لوگوں کے درمیان یہ پایا جاتا ہے کہ افغانستان میں مختلف ممالک افغانستان کے امور میں، افغانستان کے سیاسی مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ اب آپ افغانستان کے میڈیا میں کسی بھی میڈیا ڈیبیٹ کو دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں 40 ممالک موجود ہیں اور خطے کے ممالک کی افغانستان میں دلچسپی ہے، اسی لیے ہر کوئی یہاں مداخلت کرتی ہے۔ اس حوالے سے عام شہریوں سے لے کر تجزیہ نگاروں تک اور افغان سیاسی چہرے یہ سمجھتے ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں کہ جب تک یہ مداخلے جاری رہیں گے افغانستان میں مشکلات اتنی بآسانی حل نہیں ہوگی۔
بعض حلقوں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے ماضی میں کہ غالباً روس کے طالبان سے رابطے رہے ہیں اور یہ جو طالبان مزاحمت ہے اس میں کسی نہ کسی طرح ان کو روس کی تائید حاصل رہی ہے، کیا کبھی اس کے کوئی ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں؟
اس حوالے سے کبھی کبھار باتیں سامنے آتی رہتی ہے، کچھ لوگ کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ روس افغانستان کے شمالی صوبوں سے جو سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ لمبی بارڈر ہے آمو ریور، اس ذریعے سے روس طالبان کو امداد فراہم کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن روس یہ خود مانتا ہے کہ افغانستان میں اپنے شہریوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے ان کا طالبان کے ساتھ رابطہ ہے، اور روس یہ بھی کہتا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اس لیے طالبان کے ساتھ سیاسی سطح تک یا رابطے کے سطح تک طالبان کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ کلیئر ہے، لیکن کبھی کبھار مقامی حکام کچھ صوبوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ روس طالبان کو امداد فراہم کرتے ہیں، لیکن ٹھوس ثبوت ابھی تک میز پر نہیں ہے۔
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور۔ امریکہ کا موقف ہے کہ افغان حکومت کی سرکردگی کے بغیر طالبان کے ساتھ بات چیت بے سود ہوگی۔ میں نے امریکہ میں ڈاکٹر عاصم یوسفزئی سے پوچھا کہ امریکی حکام خود تو قطر میں طالبان وفد سے ملاقات کر چکے ہیں، پھر امریکہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟
امریکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ امریکی جو حکام ہیں ان کی بات اصل میں صحیح ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ابھی تک جو افغان مسئلہ ہے وہ ایک چوہے اور بلی کا کھیل ابھی تک جاری ہے۔ ہر ایک جو سائٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ بندہ اس میں شامل نہیں ہوگا تبھی ہم اس میں آئیں گے، اگر یہ بندہ شامل ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، یہ دو فریق جو ہیں یہ شامل ہوں گے تو پھر ہم نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح سے ابھی تک یہ جو افغان مسئلہ ہے یہ اس کو جو جتنے بھی اس کے فریق ہیں اس کو ابھی تک ایک کھیل ہی سمجھ رہے ہیں۔ جو اس وقت جو کانفرنس بلائی گئی ہے ماسکو میں 4 ستمبر کو، اس میں انہوں نے سارے جو فریق ہیں ان کو بلایا گیا ہے، لیکن صرف دو فریق جو ہیں افغان گورنمنٹ اور امریکہ نے اس میں شرکت سے معذرت کی ہے اور انکار کیا ہے۔ اس میں شاید رشیا کو بھی پتا ہے کہ اس سے جو افغان مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ رشیا اس وقت جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جو انٹرنیشنل افیئرس ہیں اس میں اپنے آپ کو ایسرٹ کر سکے۔ تو اس کانفرنس کا مقصد افغان مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا ہے۔
لیکن امریکی صدر ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی صدر پوتین سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ایسے میں اگر کسی طرح سے روس کوشش کر رہا ہے، چاہے اس کے اپنے مقاصد ہوں، اسے اپنے مقاصد کا حصول چاہتا ہوں، لیکن اگر ایک رابطہ ہو رہا ہے، ایک بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سبیل نکل آئے، کوئی راستہ نکل آئے، تو اس پر پھر اعتراض کیوں؟
اس پہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ یہ امریکی لیڈ نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ سینٹرل سٹیج میں رہنا چاہتا ہے نہ کہ روس، کیونکہ اگر روس میں کوئی ایک کانفرنس ہو جائے اور اس سے امن کے امکانات واضح ہو جائیں تو پھر روس جو ہے وہ کہہ سکتا ہے پوری دنیا کو کہ دیکھیں ہم نے جس طرح سیریا میں ہم جو ہے وہ آئی ایس ایس کو ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے، اسی طرح سے ابھی ہم افغانستان میں بھی ہم نے جو ہے وہ ٹیررسٹ کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے اور ہم امن لے آ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ایسے کوشش کو سپورٹ کرے جس سے مسئلے کا حل نکل آیا۔ اس لیے امریکہ جو ہے، ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب امریکہ اس میں شامل نہیں ہوگا تو اگر امریکہ کو سپوز کہ یہاں سے کوئی مسئلے کے حل کی طرف کوئی امکان نظر آئے تو امریکہ جو ہے وہ پھر آرام کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے، ان نکات کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر ان کو کوئی نکات پسند نہ آئے تو وہ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ اس جو کانفرنس ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کے جو نکات ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔
تو اگر امریکہ اس عمل سے باہر رہتا ہے اور دوسری جانب طالبان جاتے ہیں ماسکو اور روس سے وہ بات کرتے ہیں، روس کی وہ میزبانی کو قبول کرتے ہیں، اسی طرح خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں، پاکستان ہے، چین ہے، ایران ہے، یہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس سے امریکہ کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، خاص طور پر طالبان اور روس کے درمیان رابطوں سے؟
امریکہ نے ہمیشہ طالبان اور روس کے جو روابط ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے، اور وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بھی اصل میں ایک کڑی ہے کہ امریکہ اس سے باہر رہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ طالبان کو اور امریکہ اور روس کو ایک سگنل دینا چاہتا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے جتنے بھی روابط ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔
تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اگر امریکہ کی رہبری میں افغانستان میں قیام امن ہوتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن اگر کسی اور ذریعے سے امن آ سکتا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا امریکہ کے لیے؟ یہ تو افغانوں کے ساتھ جو اس میں کئی دہائیوں سے مر رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔
اصل میں امریکہ کا موقف یہی ہے کہ یہ جو جس طرح کا بھی پیس پروسیس ہو وہ افغان لیڈ ہو، تو یہ ان کا ایک بہت کافی عرصے سے ایک موقف ہے کہ جو بھی کانفرنس ہو، جو بھی کوشش ہو، وہ افغان لیڈ ہو، نہ کہ وہ رشیا لیڈ ہو، نہ کہ وہ پاکستان لیڈ ہو، نہ کہ وہ کوئی اور جو ملک ہے اس میں اس کی جو ہے وہ رہنمائی ہو۔ تو اسی وجہ سے امریکہ نے ہمیشہ، امریکہ کا موقف جو ہے وہ اس معاملے میں کافی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے کہ جو بھی پیس ایفرٹ ہو وہ یا تو افغان لینڈ ہو یا پھر جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ نے افغانستان میں 3,000 سے زیادہ جو ہے وہ فوجی گنوائے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، $1 trillion سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ نے اس میں لگائے ہیں پچھلے 17 سال میں، تو اسی وجہ سے امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک ایسا ایفرٹ ہو جس میں کوئی اور جو ہے وہ آ کے وہ کریڈٹ لے لے۔ اس لیے امریکہ کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یا تو بات چیت جو ہے وہ امریکن لیڈ ہو یا جو ہے وہ افغان لیڈ ہو۔
یہ تھے امریکہ میں مقیم افغان امور کے ماہر ڈاکٹر عاصم یوسفزئی، جن کا کہنا تھا کہ ماسکو میں اجلاس کا مقصد افغانستان میں قیام امن حاصل کرنا نہیں، بلکہ روس اپنی بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں کم سے کم ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ میں نے پشاور میں نامہ نگار رضی اللہ خان سے پوچھا کہ یہ حملہ کب اور کہاں ہوا؟
یہ اب خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میرن شاہ سے جب دتخیل کی طرف جاتے ہیں، یہاں پر سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر حملہ ہوا ہے جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ان زخمیوں کو فوری طور پر وہاں دتخیل ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ان کے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور اس علاقے واقعے کے بعد پھر وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔
تو عزیز اللہ، کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے کی؟
تاحال اس کی ذمہ داری کے حوالے سے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں پہنچی کہ کسی تنظیم نے یا کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہو۔ ہاں، اس سے پہلے بھی ان علاقوں میں اور اس کے دیگر ان کے قریبی علاقوں میں چند جو اٹیکس ہوئے تھے، جو حملے کیے گئے تھے، ان کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کی انہوں نے قبول کی تھی، اور انہوں نے ان واقعوں میں کہا تھا کہ انہوں نے ہی امید کیا تھا۔ انہوں نے اس کے علاوہ، اس شمالی وزیرستان کے علاوہ، انہوں نے بلوچستان کے بھی ایک دو واقعات کی ذمہ داری لی تھی، لیکن جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی ابھی تک کوئی ایسی ہم تک اطلاع نہیں پہنچی کہ کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
اچھا، یہاں تو سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران آپریشن بھی کیا اور ان علاقوں کو محفوظ قرار دیا، تو کیا اب بھی وہاں پہ شدت پسندوں کا اثر و نفوذ ہے؟
شمالی وزیرستان میں جو فوجی آپریشن ضرب عرض تھا، یہ جون 2014 میں شروع کیا گیا تھا، اور پھر گزشتہ سال 2017 میں ان کی واپسی شروع کر دی گئی تھی، آپریشن مکمل کر دیا گیا تھا اور واپسی، لیکن یہ علاقہ دتہ خیل، کیونکہ یہ جو یہاں پہ ہیڈ کوارٹر بھی تھا اس وزیرستان ایجنسی کا، تو اس سے مغرب کی طرف اگر جائیں تو یہ شوال کی طرف علاقہ جاتا ہے۔ یہ دتہ خیل اور ان علاقوں میں آپریشن تاخیر سے بھی شروع کیا گیا، اور یہاں پر ابھی تک جو متاثرین ہیں ان کی واپسی مکمل نہیں ہو سکی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس علاقے کے کہیں ایسے پاکٹس موجود ہیں جہاں پر کچھ شدت پسند روپوش ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ شوال کا علاقہ اور یہ علاقے گھنے جنگلات پر مشتمل ہے، اور وہ ایک انتہائی مشکل ترین علاقہ بھی ہے، اگرچہ ماضی کی نسبت یہاں پر اب یہ ہوا ہے کہ ٹریفک اور اس کی فریکوینسی جو ہے ان کی وہ تیز ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر اب یہ ہے مطلب ان کی موبیلٹی زیادہ ہے فورسز کی. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر اب بھی یہ حملے ہو رہے ہیں, نہ صرف یہ حملے ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پر وزیرستان ایجنسی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں.
یہ تھے پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ تہمینہ قریشی.
انڈونیشیا میں جاری 18ویں ایشین گیمز میں پاکستان کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے عمان کو 10 گول سے ہرا دیا. احمد اعجاز، عرفان، شان علی دلبر اور عتیق نے پاکستان کی طرف سے گولز کیے. کبڈی کے سیمی فائنل میں کوریا نے پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل کی. ایشین گیمز میں والی بال مقابلوں میں قطر نے سری لنکا کو 2-0 سے شکست دی. جاپان نے قازقستان کو 2-0 اور تھائی لینڈ نے ہانگ کانگ کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی. شوٹنگ میں خواتین مقابلوں میں انڈیا نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا. ریسلنگ میں 97 کلوگرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ شمالی کوریا کے نام رہا. پوائنٹس ٹیبل پر چین 101 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے, جس میں 51 سونے, 34 چاندی اور 16 کانسی کے تمغے شامل ہیں. جاپان مجموعی طور پر 74 تمغوں کے ساتھ دوسرے اور کوریا 57 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. کرکٹ میں انڈیا اے اور آسٹریلیا اے کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا 5واں ایک روزہ میچ انڈیا اے نے 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے. آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے تمام وکٹوں کے نقصان پر 151 رن سکور کیے. مطلوبہ ہدف انڈیا نے 5 وکٹوں پر پورا کر لیا. انڈیا کی جانب سے ایم بی تیریدو نے 62 رنز کی اننگ کھیلی اور آؤٹ نہیں ہوئے, جبکہ کرونل پانڈیا نے سینچری سے 1 رنز کے فاصلے پر رہے. شمالی کیرولائنا میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے سٹیو جانسن کا سامنا کائل ایڈمنڈ سے ہو رہا ہے. دوسرے کوارٹر فائنل میں جوئی آنا اسپین کے پیبلو کیرینیو بوسٹا کے مقابل آئیں گے. تیسرا کوارٹر فائنل روس کے ڈینیل میڈویڈیف اور امریکہ کے ریان ہیریسن کے درمیان ہوگا. برلن میں جاری ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں برطانیہ کے میری ایڈنگن نے برطانیہ کے ہی ہانا کاکروفٹ کو 100 میٹر کی دوڑ میں شکست دے کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. ان مقابلوں میں یہ ان کا دوسرا گولڈ میڈل ہے.
یہ تھیں نازیہ گلزار. معاف کیجیے گا, میں نے خبروں کے تعارف میں آپ سے کہا تھا کہ تہمینہ قریشی, مگر یہ نازیہ گلزار تھیں. اور انڈیا کے معروف صحافی اور مصنف کلدیپ نیئر انتقال کر گئے ہیں. تفصیل آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نسبت خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک.
امریکہ نے روس کی سربراہی میں امن کے لیے ہونے والی بات چیت کے ممکنہ دور میں شمولیت کے دعوت نامے کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس کلبھوشن جادھو کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور پاکستان اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گا. چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات میں اضافے کا معاملہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے لیے مختص رقم کو دو خواتین کے جنسی تعلقات کے بارے میں خاموش رہنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو پر روسی سرحد کے قریب فوجی اثاثے تعینات کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو جواباً اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے ساتھ یہ تھے عبید ملک۔ سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارت کی سیلاب سے متاثرہ ریاست کیرلا کی حکومت نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے تقریباً 100 ملین ڈالر یا 7 کروڑ روپے کی امداد کی پیشکش مسترد کرنے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 13 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت امدادی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سیلاب سے کم 420 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تک متعدد لاپتہ ہیں۔ کرال سے سلمان روی کی رپورٹ۔
کہتے ہیں کہ کیرل میں آئی وناشکاری باڑھ کا سب سے بڑا کارن ہے باندھوں کا پربندھن۔ کئی ندیاں ہیں جو بڑی پرمکھ ندیاں ہیں جس پر یہ باندھ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کا پربندھن ٹھیک سے نہیں ہو پایا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو سمے پہ چیتاونی نہیں مل پائی۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پیڑ پڑے ہوئے ہیں۔ جب گیٹ توڑ کر گھسا پانی باندھ کا، ادھر بھی دائری طرف میرے پورا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی تک کئی ندیاں ہیں، پیریار، بھرتپورا، پمبا، کلڈا، ان سب ندیوں کا یہی ہے کہ ان پہ کئی ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ ایک مطلب جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ندی جو ہے وہ کوئی نالا نہیں ہے کہ ایسی بہے گی اور جہاں بہہ رہی ہے وہیں بہے گی۔ ندی تو اپنے ہاتھ پاؤں کو پھیلائے گی، کبھی اس پہ باڑھ آئے گی، کبھی اس کا پانی کم ہوگا، تو یہ اس کے لیے جگہ چھوڑنی بہت ضروری ہے۔ تو یہی کارن ہے کہ کوچی ایئرپورٹ جو ہے وہ فلڈ پلین پہ بنا ہوا ہے کہ جب بھی باڑھ آئے پیریار ندی پر تو وہ پانی جہاں پہ بہے گا اتنی جگہ ندی کو دینی پڑے گی۔ تو یہاں پر چوک ہو گئی سرکاروں سے کہ دھیرے دھیرے جو باندھوں کا پانی بارش کے ساتھ ساتھ چھوڑا جانا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہو پایا، اور یہی وجہ ہے کہ کارن جو بتایا جا رہا ہے کہ باڑھ اتنی تیزی کے ساتھ آئی اور اتنی تیزی سے تباہی مچائی۔ سلمان راوی، بی بی سی، کیرل۔
کیرلا میں سیلاب سے ہونے والی تباہی نے جہاں لاکھوں افراد کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، وہیں متعدد لوگوں کے پیارے بھی ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئے۔ کیرلا کی مکین جولی کے گھر میں جب سیلابی ریلا آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی اینجل اور ساس کو کھو دیا۔ جولی کی کہانی انہی کی زبانی۔
میری بیٹی میری دنیا تھی، مجھے اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے لوٹ آئیں گی۔ آس پاس کے لوگ بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے، اسے ڈانس کرنا بہت پسند تھا، وہ باقاعدگی سے پوجا بھی کرتی تھی۔ اینجل کو اپنی دادی سے بہت محبت تھی اور وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ صبح کے 6:30 یا 7:45 بجے تھے جب ہم نے ایک زوردار اور خوفناک آواز سنی۔ ایسا لگا جیسے گھر پر کوئی بہت بڑا درخت آ گرا ہے۔ ہر چیز کانپنے لگی، گھر گرنے لگا۔ میرے شوہر نے یہ سب دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس سب میں میرا بیٹا جاگ گیا اور ہم نے اس سے کہا کہ بھاگو اور اپنی جان بچاؤ۔ اس وقت تک ایک دیوار گر چکی تھی اور میرے شوہر اس کے نیچے پھنس گئے تھے۔ مجھ پر اور میری چھوٹی بیٹی پر ایک الماری آ گری۔ میرا بیٹا کسی طرح بچ کر گھر سے نکل گیا اور اس نے باہر جا کر مدد مانگی۔ آس پاس رہنے والے لوگ ہماری مدد کے لیے آئے۔ میرے شوہر نے 13 برس تک بہت محنت سے کام کر کے وہ سب کچھ بنایا تھا۔ انہوں نے گھر بنایا، ٹی وی خریدا، واشنگ مشین، کمپیوٹر، سب کچھ، لیکن اب ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے۔
کیرلا کے سیلاب میں اپنی بیٹی اور ساس کو کھو دینے والی جولی کی کہانی۔ آپ نے سنا کہ بھارتی حکومت نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے تقریباً 7 کروڑ روپے امداد کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ میں نے دلی میں نامہ نگار شکیل اختر سے پوچھا کہ بھارت نے ایسا کیوں کیا۔
دیکھیے، یہاں جو انڈیا کی حکومت ہے اس نے کیرلا کے لیے اب تک 760 کروڑ روپے کی امداد کا جو ہے وعدہ کیا ہے اور اس میں سے کچھ پیسے دیے ہیں۔ کیرلا میں اتنی زبردست تباہی آئی ہے کہ تقریباً پوری ریاست کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہ اس وقت اس کی زد میں ہیں۔ 13 لاکھ لوگ اس وقت ریلیف کیمپوں میں ہیں اور کم از کم 2 لاکھ مکان ایسے ہیں جو بری طرح سے جب وہ لوگ پہنچیں گے تو شاید ان کے مکینوں کے پاس کوئی نہ کپڑے ہوں گے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ کھانے کا انتظام ہوگا۔ کافی تباہ کن صورتحال ہے۔ تو اس پس منظر میں جو متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے اس نے 700 کروڑ روپے کا جو وعدہ کیا تھا اسے حکومت نے یہ کہہ کر اب تک بڑی پولائٹلی بہت نرمی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ کل وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا رات میں جس میں کہا گیا ہے کہ کیرلا میں تباہ کن سیلاب سے جو باد آباد کاری اور ریلیف کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کئی ملکوں نے مدد کی پیشکش کی ہے، لیکن ہم ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ جو اپنی جو ملکی کوششیں ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں انڈیا میں، اسی کے انہی وسائل کی بنیاد پر باد آباد کاری اور ریلیف اور تمام امدادی کام پورے کیے جائیں گے۔
تو شکیل، کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کوئی قدرتی آفت آئی ہو انڈیا میں اور انڈیا نے کوئی بیرونی امداد لینے سے انکار کیا ہو؟
دیکھیے، یہ سب سے پہلی بار جو ہے وہ سونامی کے دوران ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت میں انہوں نے 2014 میں جو ہے وہ پوری دنیا نے مدد کی پیشکش کی تھی اور بڑی زبردست تباہ کاری ہوئی تھی جنوبی ہندوستان میں۔ تو اس وقت انہوں نے بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی نرمی سے کہا تھا کہ انڈیا اب اس لائق ہے کہ وہ اس صورتحال کا سامنا کر سکے، اور انہوں نے یہی کہہ کر کوشش کی تھی کہ اپنے جو وسائل ہیں اسی سے ان کا نپٹا جائے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو یہ بتانا تھا کہ بھائی انڈیا اب اس غربت اور وہ جو پریشانیاں جو ابتدائی دور میں تھیں وہ نہیں تھیں، اور اسی پس منظر میں جو ابھی موجودہ جو حکومت ہے اس نے بھی یہی کہا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے وسائل سے ہم اپنے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔
لیکن شکیل، اس پر عام رد عمل، ایک عام آدمی کا، ایک جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا کہ بھائی آپ اپنے طور پہ تو امداد پوری نہیں دے رہے اور جو بیرونی امداد آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس کو بھی آپ ٹھکرا رہے ہیں؟
دیکھیے، کیرلا میں اس کے بارے میں کافی شدید، بہت زبردست اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ کیرلا میں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ کیرلا کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، اور اس کی کیرلا کی معیشت جو ہے بہت حد تک جو غیر ممالک سے آنے والے ریمیٹنس سے بھی چلتی ہے۔ تو وہاں پر بڑی ناراضگی اس لیے بھی ہے کیونکہ یونائیٹڈ متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے یہی کہہ کر مدد کی پیشکش کی تھی کہ یونائیٹڈ عرب امیریٹس یعنی متحدہ عرب امارات کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں کیرلا کے لوگوں نے بہت اہم رول ادا کیا اور ہم جو ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس مشکل گھڑی میں۔ تو کیرلا کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو کسی نے ان سے مدد بھی نہیں مانگی تھی اور وہ آگے بڑھ گئے اور انڈیا گورنمنٹ سے زیادہ پیسے کی انہوں نے پیشکش کی فوری طور پر، تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک انکساری کا بھی پہلو ہے کہ کوئی آدمی مدد کی پیشکش کر رہا ہے اور اسے نہ لیا جائے۔ وہاں خود کیرلا کے وزیر خزانہ نے آج بھی کہا ہے کہ اس مدد کو قبول کیا جانا چاہیے، کیونکہ رضاکارانہ طور پر کسی ملک کی طرف سے اگر اس طرح کی پیشکش ہو تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ایک دوستی اور محبت میں کوئی ملک اگر آگے بڑھتا ہے تو اسے قبول کیا جانا چاہیے۔
دلی سے یہ تھے نامہ نگار شکیل اختر۔ انڈیا کے معروف صحافی اور مصنف کلدیپ نیئر بدھ کی رات انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 95 برس تھی۔ ان کے جسد خاکی کو آج دوپہر دلی میں نظر آتش کر دیا گیا۔ انڈیا میں جب ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی تو سینسرشپ کے خلاف ان کی آواز کو دبانے کی کوشش میں انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وہ تمام عمر انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوستی اور امن کے لیے کوشا رہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
کلدیپ نیئر ممتاز صحافی، ایڈیٹر اور مصنف تو تھے ہی، لیکن انہیں پریس کی آزادی، انسانی حقوق کے تحفظ اور ہند پاک دوستی کے لیے ان کی مسلسل کوششوں کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا۔ ان کا جنم سیالکوٹ میں ہوا تھا اور انہوں نے لاہور سے قانون کی ڈگری حاصل کی، لیکن اس کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور وہ انڈیا آ گئے۔ سن 2012 میں انہوں نے اپنی خود نوشت شائع کی تھی جس میں انہوں نے تقسیم کے زخموں کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا۔ یہ زخم بظاہر ان کی شخصیت کا حصہ رہے اور شاید اسی وجہ سے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن اور دوستی کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں سے ہمیشہ سرگرمی کے ساتھ وابستہ رہے۔ 1990 میں جب وی پی سنگھ ملک کے وزیر اعظم تھے، انہیں برطانیہ میں انڈیا کا ہائی کمشنر مقرر کیا گیا اور 1997 میں انہیں پارلیمان کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کا رکن نامزد کیا گیا۔ کلدیپ نیئر نے اپنا لمبا صحافتی سفر ایک اردو اخبار انجام سے شروع کیا تھا۔
میں دریا گنج میں رہتا تھا، دریا گنج سے اب جامع مسجد تو پاس ہے، تو مجھے بہت شوق ہے کہ بھائی ذرا کباب وباب کھائے جائیں، تو وہ تو جامع مسجد کے قریب ملتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک آدمی مجھ کو ہر دوسرے تیسرے دن دیکھیں کہ بھائی وہ یہ آدمی لڑکا کھا رہا ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کوئی کام وام نہیں کرتے؟ میں نے جی کام ملتا ہی نہیں، تمہیں اردو آتی ہے؟ ادھر سے آئے ہیں پاکستان سے، تو یہ میں تو گریجویٹ ہوں۔ تو کہنے لگا یہاں پہ ایک اخبار ہے انجام، وہ ایک ہندو کی تلاش ہم کو۔
اور اس کے بعد ملک کے کئی سرکردہ اخباروں اور خبر رساں ایجنسی یو این آئی سے وابستہ رہے۔ ان کا کالم بٹوین دا لائنز بہت مقبول تھا، لیکن شاید انہیں سب سے زیادہ پریس کی آزادی کے لیے ان کی جد و جہد کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جب 1975 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور پریس کو سینسرشپ کے انتہائی سخت دور سے گزرنا پڑا، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں کلدیپ نیئر بھی سب سے آگے تھے، جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔
صبح صبح وہ آئے پولیس والے، تو میں نے کہا دیکھیے، کہتے جی نہیں سرچ وارنٹ نہیں ہمارے پاس، تو آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے۔ تو میں نے وہ دیکھا اریسٹ وارنٹ، تو میں نے کہا چلیے پھر کیا۔ لیکن وہ جو تھا وہ صرف اسی لیے کہ میں لکھتا تھا اور تو میرا کام، تبھی تو وہ میری بیوی نے ہیبس کارپس پٹیشن کیا، تو یہ جسٹس رنگا راجن اور جسٹس اگروال نے مجھے چھوڑ دیا۔
نیوز ویب سائٹ دی کوئنٹ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اندرا گاندھی اور میں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بال بہت چھوٹے کرا دیے اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے ہی بہت خوبصورت تھیں، اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ مشہور مورخ رام چندر گوہا نے ایک تعزیتی پیغام میں لکھا ہے کہ کلدیپ نیئر اس نسل کے صحافی تھے جو پیسے اور شہرت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے ضمیر کی آواز سننے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ مذہبی آہنگی کے لیے ان کی کوششوں، ان کی ایمانداری اور ایمرجنسی کے دوران ان کی جرات کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جب بس میں سوار ہو کر لاہور جا رہے تھے تو پہلے ان کا ارادہ اپنے ساتھ سرکاری افسران کو لے جانے کا تھا، لیکن کلدیپ نیئر نے انہیں ذرا مختلف مشورہ دیا۔
وہ بس میں لے جا رہے تھے سیکٹریوں وکٹریوں کو وغیرہ۔ میں نے کہا اٹل جی، یہ تو ایک میسج دینا ہے ہم نے، تو اس میں تو پولیٹیکل آدمی لے کے جائیے، یہ کیا آپ کو جرنلسٹ لے جائیے، کوئی آرٹسٹ لے جائیے، جو تاکہ۔ تو پھر انہوں نے بدلا راتوں رات، اور برجیش مشرا جو تھے ان کو کہا کہ بھائی یہ سیکٹری وکٹری اور وہ پالیٹیشین جائیں گے اس میں، وہ جائیں گے، تو سب لوگوں دوسرے گئے۔
کلدیپ نیئر نے اپنے کالم میں ایمرجنسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اندرا گاندھی نے جمہوریت کی روشنی بجھا کر ہمیں پولیس راج کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا تھا، لیکن ساتھ ہی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر سافٹ ہندوتوا کے اثر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کوئی غیر آئینی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میڈیا خود اتنا حکومت نواز ہو گیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلدیپ نیئر کے الفاظ،
نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔
وہ ہر سال انڈیا اور پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر شہری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ واہگہ اٹاری بارڈر جاتے، جہاں امن کے پیغام کے طور پر موم بتیاں روشن کی جاتی اور ایک کینڈل لائٹ مارچ نکالا جاتا۔ ان میں سے ایک کی لو اب ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابق وکیل مائیکل کوہن کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے خواتین کو خاموش رہنے کے لیے جو رقم ادا کی تھی وہ انتخابی مہم کے لیے مختص رقم میں سے نہیں تھی بلکہ یہ انہوں نے اپنے ذاتی فنڈ سے ادا کی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے منگل کو عدالت میں اقرار جرم کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے 2016 کی صدارتی مہم کے دوران انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ خواتین کا منہ بند کروانے کے لیے انہیں رقم دیں۔ یہ رقم پون سٹار سٹرومی ڈینیلز اور پلے بوائے میگزین کی ماڈل کیرن میکڈوگل کے ساتھ جنسی تعلقات کو چھپانے کے لیے تھی۔ جولائی میں کوہن نے ایک ٹیپ جاری کی تھی جس میں صدر ٹرمپ مبینہ طور پر رقم کی ادائیگی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کوہن نے تسلیم کیا کہ جو رقم سٹرومی ڈینیل کو دی گئی وہ صدارتی مہم کے لیے جمع شدہ رقم کا حصہ تھی، جو یا تو غیر قانونی کاروباری ذریعے سے آئی یا پھر کسی فرد پر خرچ کی جانے والی رقم سے تجاوز کرتی ہیں۔ جس کے بعد ٹی وی چینل فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ رقم خود انہوں نے دی تھی اور یہ ادائیگی مہم کی رقم سے نہیں کی گئی۔ صدر ٹرمپ کا انٹرویو امریکہ میں آج نشر کیا جائے گا، لیکن اس کا مسودہ شائع ہو گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مہم کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ ان کو ادا کی گئی رقم کے بارے میں کب پتا چلا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا
بعد میں، مجھے بعد میں پتا چلا۔ لیکن اینسلے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بھی اس نے کیا اور رقم انتخابی مہم میں سے نہیں لی گئی، یہ بڑی چیز ہے۔ کیا یہ انتخابی مہم کی رقم میں سے لی گئی؟ یہ انتخابی مہم کی رقم میں سے نہیں لی گئی تھی، یہ میں نے ذاتی طور پہ ادا کی اور میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے رقوم کی ادائیگی سے متعلق ٹویٹ کی تھی۔
یاد رہے، اپریل میں پون سٹار سٹرومی ڈینیلز کے ساتھ جنسی تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں اس رقم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جو ان کے وکیل کوہن نے ڈینیلز کو دی تھی۔ سٹرومی ڈینیلز نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ 2006 میں ایک ہوٹل کے کمرے میں جنسی تعلق قائم کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرس نے صدر ٹرمپ پر لگائے گئے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا،
جیسا کہ صدر ٹرمپ نے مختلف موقعوں پر کہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اس معاملے پر ان کے خلاف کوئی الزامات نہیں ہیں، اور کیونکہ بس مائیکل کوہن نے ہی اقرار جرم کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدر ٹرمپ پر کسی قسم کا الزام عائد ہوتا ہے۔
کوہن ایک عشرے تک ٹرمپ کے وکیل رہے ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے دو خواتین سٹرومی ڈینیلز اور کیرن میکڈوگل کو ٹرمپ کے ساتھ جنسی تعلقات چھپانے کے لیے رقم دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر مائیکل کاپوٹو نے بی بی سی کو بتایا کہ مائیکل کوہن کا بیان صدر ٹرمپ خود کو دیا گیا دھوکہ محسوس کر سکتے ہیں۔
This is someone the president trusted implicitly as his own attorney.
یہ وہ ہیں جن پر صدر ٹرمپ نے واضح طور پر ایک دہائی تک اپنے وکیل کے طور پر یقین کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مائیکل کوہن کا صدر ٹرمپ پر انتخابی مہم میں مالیاتی بے ضابطگیوں سے متعلق الزام کا بیان صدر ٹرمپ کے منہ پر تماچا ہے۔
واضح رہے، ایک عرصے سے صدر ٹرمپ کو مختلف الزامات کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کی مشکلات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اسپیشل کونسل رابرٹ مولر ٹرمپ کے سابق مشیر پال مینافورٹ کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں، جس پر ٹیکس میں دھوکہ دہی، خفیہ غیر ملکی بینک اکاؤنٹس رکھنے سمیت متعدد الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ کئی روسی افراد اور کمپنیوں پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہیں جن کے ساتھ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کے تعلقات تھے۔ ان میں ان کی مہم کے عہدیدار جارج پیپرڈوپلس، مائیکل فلن اور رک کیٹس شامل ہیں۔ جوری کی طرف سے صدر ٹرمپ پر عائد 18 میں سے 8 الزامات پر مقدمہ چلانے کی توثیق کر دی گئی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ مشکلات کے منجدھار میں، یہ تھی نازش فیض۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو 5 روز گزرنے کے باوجود اب تک صوبائی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں میں اختلافات اور ان جماعتوں میں سے زیادہ تر اراکین کی وزیر بننے کی خواہش کے باعث یہ تاخیر ہو رہی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں نہ تو کوئی اختلاف ہے اور یہ جلد تشکیل پا جائے گی۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال 18 اگست کو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ انہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے 5 روز گزر گئے، مگر تاحال کابینہ کی تشکیل کا اعلان نہیں ہوا۔ سینئر تجزیہ کار اور کوئٹہ میں بولڈ ٹی وی کے بیورو چیف شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل میں جام کمال کو مشکلات کا سامنا ہے۔
سب مشکلات تو بہت ہے جام کمال صاحب کے پاس، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ سب لوگ منسٹریاں مانگتے ہیں، لوکریٹو منسٹریاں مانگتے ہیں، اور اس وقت تو پریشر ان کے اوپر یہ بھی ہے، جو لوگ ہارے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور مانگتے ہیں۔
بلوچستان کی مخلوط حکومت 6 جماعتوں پر مشتمل ہے، جن میں بلوچستان عوامی پارٹی، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی شامل ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ مشکلات زیادہ تر وزیر اعلیٰ کی اپنی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے ہیں،
لیکن سب سے زیادہ مشکل ان کو بلکہ ان کے اپنے جو اندر لوگ ہیں جو یہ سب یہ آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ سب کو آپ منسٹری میں شامل کریں اور اچھی اچھی منسٹریاں دیں۔
شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے بھی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ان پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔
سردار یار محمد رند جو بلوچستان کے پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں اور پارلیمانی لیڈر ہیں، 7 اراکین ان کے ہیں، انہوں نے کافی پریشر ڈالا اور پھر جو ان کی اعلیٰ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ان سے رابطہ کیا گیا اور یہ معاملہ خوش سلوک سے انہوں نے حل کرا دیا۔
تاہم وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہوئی۔
کوئی بھی اختلافات نہیں ہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو عموماً پتہ ہوگا کہ جو وزیر اعلیٰ کا حلف ہے وہ بھی ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہوا اور فوراً پھر عید کا سلسلہ، عید کی چھٹیوں کا سلسلہ یہ سٹارٹ ہوا۔
وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ کابینہ کی تشکیل مرحلہ وار ہوگی۔
یقینی طور پہ ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فیز وائز ضرور رکھیں۔ فرسٹ فیز میں انشاءاللہ ہمارا کیبنٹ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ اس کا نیکسٹ فیز بھی دیکھیں گے۔
پہلے مرحلے میں کتنے وزیر ہوں گے؟
دیکھیں، کوشش ہماری ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم 60% کی کیبنٹ جو ہے نا فرسٹ فیز میں کریں۔
بلوچستان اسمبلی کے اراکین کی تعداد 65 ہے۔ آئین کے لحاظ سے بلوچستان کابینہ 5 مشیروں سمیت 19 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات، ہفتہ وار فیچر آپ کی بات میں۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے امیدوار سردار عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیسے کیا۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چلے، اچھی بات ہے، تبدیلی آ گئی۔ 10 سال سے، مطلب میں نے تو اپنے جب سے ہوش سنبھالا ہے، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت دیکھی ہے اور وہ بتاتے تو یہی ہیں کہ ان کے زیر قیادت پنجاب صوبے میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ ترقی ہو سکتی ہے، ہوئی ہو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، لیکن جو انسانوں کی ترقی ہے، صحت اور تعلیم کے میدان میں ترقی ہے، اس میں بہت کچھ کرنے کی مزید گنجائش تھی۔ لیکن میں بہرحال پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت سے کوئی اتنا خاص بددل نہیں تھا یا اسے نا امید نہیں تھا۔
شاہد محمود لنگڑیال، ایڈوکیٹ، میرا نام ہے، رولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میری قوم کے لوگ عموماً ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بہت اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں یا بڑی بڑی چھوڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی بھی رہنما کو منتخب ہونے کے بعد ایک خاص وقت دینا چاہیے تاکہ جو وہ سوچتا ہے وہ ڈلیور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔
میں ڈاکٹر تنویر ہوں۔ امپریشن عام لوگوں کا تو ہم کا یہی ہے کہ بھی پنجاب تھوڑا سا نظر انداز حصہ تھا، اور اگر یہاں سے ایک وزیر اعلیٰ لیا گیا ہے تو شاید ایک تو اس صوبے کی کچھ، اس حصے کی کچھ جو محرومی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔
صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی سے سامے کومل کبیر کی کال سنیے، جو کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔
پاکستانی نیوز چینلز کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو برتنے جانے والا جانبدار رویہ ہے، اس کے کھل کے سامنے آنے سے میرے خیال سے آزادی صحافت کی ساکھ کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچا ہے، اور یہ بات ایک جمہوری ریاست کو بھی ہرگز شوبھا نہیں دیتی۔ مجھے امید ہے اور اس نئی حکومت سے میں التجا کروں گی کہ وہ آنے والے وقتوں میں آزادی صحافت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اقدام ضرور لیں۔
یہ تو تھیں کومل کبیر، جو کہ صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی سے کال کر رہی تھی۔ یہاں پر بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
خلاص سے بات کر رہا ہوں، رفیع اللہ صاحب۔ جناب، نیٹ پر بی بی سی لندن کا اشتہار چلا تھا کہ اس کو رپورٹر کی ضرورت ہے آل پاکستان سے اور ہر ڈسٹرکٹ میں، تو میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی آپ ادارے کی طرف سے ہیں یا کوئی فیک بندہ درمیان سے اپنے اس کے لیے یہ اشتہار شائع کر رہا ہے؟
رفیع اللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اشتہار کہاں پر دیکھا
آپ کو بتاتی چلوں کہ حال ہی میں بی بی سی نے جس ملازمت سے متعلق اپنے فیس بک پر پوسٹ کی تھی وہ اسلام آباد میں کیمرہ مین کی اسامی تھی۔ تاہم جس بی بی سی کے اشتہار کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسی بہت سی پوسٹ ہماری نظر سے بھی گزرتی ہیں، اور آپ سمیت تمام سامعین کے لیے یہ اطلاع ہے کہ یہ بی بی سی کے نام پر جعلی ویب سائٹس ہیں، ان کی خبروں یا ان کے نامہ نگاروں سے بی بی سی کا کوئی تعلق نہیں۔ بی بی سی کی مستند ویب سائٹ bbcurdu.com ہے اور اس کے فیس بک اور ٹویٹر صفحات بھی تصدیق شدہ ہیں۔ چلیے سنتے ہیں کہ صبح سندھ سے ایک سامع کا حکام سے اپنے گاؤں میں عطائی ڈاکٹروں کے غلط علاج کرنے جیسے سنگین مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کیا کہنا ہے۔
حاجی حیدر بول رہا ہوں نواز شاہ سے۔ میرا عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان سے گزارش ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے، یہ جو پاکستان میں عطائی ڈاکٹروں نے جو لوٹ مار اور اپنا جو لوگوں کی صحت کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو فل فور روکا جائے، کیونکہ ان کے کلینک میں جاؤ تو انٹرینڈ ڈاکٹر ہیں، یہ وہ انجیکشن لوگوں کو لگاتے ہیں جس پہ ویٹرنری یوز لکھا ہوتا ہے، جو کافی لوگ بیمار ہو گئے ہیں ان انجیکشنوں سے، گوٹ اور گاؤں کے لوگ ہیں۔ مہربانی کر کے اس کو فل فور روکا جائے اور ان کے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔
چلے آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل۔
میرا نام پیرو خان ہے، میں تحصیل روجھان سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں 70 سال ہو گئے ہیں، توجہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی سکول، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی پکی سڑک نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہیں، یہاں کے دکانوں ہیں، ہم غریب لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔
میرا نام خالد حسن کھوسا ہے، میں بلوچستان ضلع جعفرآباد کوٹ حاجی عبدالخالق کھوسا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا چیف جسٹس پاکستان سے گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں 5 مہینے سے پینے کا پانی نہیں ہے، پیپو شاخ تیل کے لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ برطانیہ میں علاج فراہم کرنے والے قومی ادارے این ایچ ایس نے ڈاکٹروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عام نزل زکام اور گلے کی خراش میں مریضوں کو اینٹی بایوٹکس دینے کے بجائے شہد تجویز کریں۔ میں نے یہاں لندن میں مقیم ڈاکٹر الماس قاضی سے پوچھا کہ شہد میں ایسی کیا خوبی ہے کہ این ایچ ایس نے اس کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔
ایکچولی میں نے بھی یہ نیوز دیکھی ہے، اس میں جو ایڈوائز کر رہے ہیں شہد کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ جو انفیکشن یہ کامن ہوتے ہیں، جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں زیادہ، تو اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں ہے، اس لیے کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بیکٹیریا کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، وائرس کے اگینسٹ کام نہیں کرتی۔ تو جو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرتے ہیں تو اس سے مریض کو بینیفٹ نہیں ہوتا انفیکشن کنٹرول کرنے میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈری انفیکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ اس کے نتیجے میں اگر امیونٹی ہوتی ہے تو بیکٹیریل انفیکشن ہو جائیں، تو وہ اسے کہتے ہیں ہمتما تقدم کے طور پہ یا پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹک کور کہتے ہیں ایک طرح سے۔ شہد کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اینٹی انفلمیٹری افیکٹ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر لیں تو اس سے جو وائرس سے جو انفلمیشن ہو رہی ہے گلے کے جو میمبرین ہے اور جو میکوزا ہے اس کے اندر، اس کو جو ہے نا کنٹرول ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ شہد استعمال کریں، کیونکہ یہ وائرل انفیکشن جو ہے نا اس کا ایک فیز ہوتا ہے اور اس فیز کے ٹائم کی پیریڈ کے اندر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات شہد کا استعمال بعض زخموں پر بھی کارگر ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔
جی جی جی، تو اس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ انفیکشن جو ہوتے ہیں نا گرینولیشن ٹشو ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر الماس قاضی۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جاوید سومرو، پروڈیوسر فراز ہاشمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک۔
امریکہ نے روس کی سربراہی میں امن کے لیے ہونے والی بات چیت کے ممکنہ دور میں شمولیت کے دعوت نامے کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس کلبھوشن جادھو کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور پاکستان اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات میں اضافے کا معاملہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے لیے مختص رقم کو دو خواتین کو جنسی تعلقات کے بارے میں خاموش رہنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو پر روسی سرحد کے قریب فوجی اثاثے تعینات کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو جواباً اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔